या यल्लदीना आमनू, अब आप देखेंगे ना इस सूरत में और वैसे भी मदनी सूरतों का एक स्टाइल आप ये देखेंगे, या यल्लदीना आमनू बहुत दफा आता है क्योंकि कोई हुक्म दिया जाना होता है ना। इजा तनाजई तुम फला ततनाजो बिल इस्म वल उदवानी व मासियत रसूल। अब ईमान वालों को क्लियरली कह दिया गया कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर वाकई तुम सच्चे ईमान वाले हो, तुमने नहीं ऐसी सरगोशियां करनी जो गुनाह की हैं, ज्यादती की हैं, रसूल की मुखालफत की हैं, इन तीनों में से कोई बात ना करना। अब देखें एक इंसान गुनाह की बात चाहे ऐलानिया करे या सरगोशियों में करे, दोनों ही बुरी हैं। ये कोई नहीं कह सकता मैंने कौन सा सबके सामने किया, यानी सबके सामने करूंगा तो फिर तो बुरी बात है, मैं तो छुप के ही कर रहा हूं ना। अगर मैं छुप छुप के अपने कंप्यूटर पे कुछ देख रही हूं या मैं अपने फोन में कुछ गलत चीजों को देख रही हूं, अल्लाह ताला माफ करे, तो चाहे छुप के देख रही हूं, गुनाह गुनाह ही रहता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं चाहे, लेकिन वो कोई गुनाह की चीज देखते हैं तो वो चाहे दोनों मिलके देख रहे हैं, चाहे अकेला देख रहा है, चाहे सारे देख रहे हैं, वो गुनाह तो गुनाह ही रहेगा ना। ये थोड़ी कि वो अब नेकी बन गया क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ ही देख रहा हूं, कोई एक भाई बीवी के साथ देख रहा हूं, चाहे बीवी के साथ नहीं देख रहे होते या देख रहे, चीज जब गुनाह किया तो गुनाह का काम नेकी या जायज नहीं हो जाता। अगर वो बीवी के साथ है तो अब जायज हो गया, हम बच्चों के सामने तो नहीं ना देख रहे, वो बच्चों के सामने देख रहे तो आपके लिए जायज है, फहाशी देखना आपके लिए जायज हो गई, क्योंकि अगर बच्चों के सामने देखेंगे तो फिर नाजायज है। तो इसी तरह सरगोशियां भी जो हैं गुनाह की, ज्यादती की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, चाहे वो सरगोशी में करें बातें, चाहे वो ऐलानियां करें, सब तरह से ही वो गलत है। और इस्म में ज्यादातर वो गुनाह होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ इंसान करता है, उसके हकूक के अंदर कोई करता है। और उद्वान जो जो इंसानों के साथ कोई ज्यादती के ऊपर हो, इंसानों के ऊपर कोई जुल्म क्यों, कोई उनको नुकसान देने क्यों। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तीन हो तो तीन तो तीसरे को छोड़ के सरगोशी ना करो आपस में, इसलिए वो इस एक जो लेफ्ट आउट होगा ना उसको रंज होगा। हाँ अलबत्ता कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान उससे पूछ ले कि मैं कोई ऐसी बात अपनी प्राइवेट करने लगी हूं जो कि मैंने इनसे अलहदगी में ही करनी है, तो फिर उससे उसमें मजायका नहीं है। लेकिन अदरवाइज नहीं कि आप तीन बैठे हुए हैं अच्छी भली बाजू दे दो आपस में होके तो वो करने शुरू हो जाए, तो तीसरे एक इंसान ऑकवर्ड भी फील करता है ना, चलो उसको अगर ये नहीं भी हो कि मेरे बारे में, एक लेफ्ट आउट फील करता है, दिल में कभी अच्छे जज्बात नहीं आते। इसी वजह से आप एक मजलिस में बैठे ग्रुप बना के ना बैठ जाया करें कि आप लोग दो तीन लोग एक तरफ बैठ गए, बाकी सारे मजलिस वाले मुंह देख रहे हैं, उनके साथ बात नहीं करनी, बस वो तीनों ही आपस में कुसर पुसर लगे, ये कौन सी तमीज है मजलिस की। इसलिए मना किया गया कि ऐसी कोई भी चीज जो दूसरे को तकलीफ दे, अब आप मिलके बैठे हुए तो फिर ऐसे बातें करने की जरूरत नहीं, अब सब मिलके करो, तब कानों के अंदर बातें ना करो दूसरे को लगे कि पता नहीं क्या बात हो रही है। इसी तरह इसके अंदर ये भी आता है कि जब आप आपकी जब एक कॉमन लैंग्वेज है सबकी, उसके अंदर बात हो रही है तो दो लोग शुरू हो जाए अपनी किसी लैंग्वेज में कि बाकी वो समझ ही ना आए, मतलब तीन बैठे हुए दो ने अपनी कोई जुबान शुरू कर दी, अब वो तीसरा बेचारा मुंह देख रहा है, उसको ना समझ आ रही है क्या मेरे तो नहीं खिलाफ कोई बात कर रहे, मेरे ऊपर कोई बता रहे हैं क्या कर रहे हैं ये बात, ये भी नहीं सही है, ये भी नजवा की किस्म है क्योंकि वो है उसको समझ नहीं आ रही। इससे भी मना किया गया वतनाजो बिल बिर्री व तकवा, हाँ पोशीदा बात करो मगर नेकी की जो बात हो और तकवा की बात, यानी जब आपने कोई ऐसी बात करनी हो, मिसाल के तौर पे कभी सरगोशी की जरूरत पड़ ही जाती है, मसलन आपने कहना है किसी को कहना है कि इतना सदका मेरी तरफ से दे दे इतना ये, तो आपने सरगोशी में किया, आपने छुपा के पैसे हाथ में दे दिए, आपने कह दिया कि भाई ये मेरी तरफ से डोनेट कर दे, आप नहीं बताना चाहते हैं, या और कोई अपनी कोई ऐसी पर्सनल बात है जो आप नहीं लोगों के सामने करना चाहते, उसको छुपा के करना चाहते, या और कई दीनी मामलात की भी कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो आप नहीं सबके सामने कर सकते, تو پھر وہ کر سکتے ہیں، مگر اجازتیں لے کے کریں، اس میں بھی تین لوگ بیٹھے ہیں تو ایک سے اجازت لے لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے نا، کہ انسان کو یہ ہو کہ اللہ اکبر اللہ کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع کیا ہوا اپنے قرآن میں، تب میں ان کو اوبے کروں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اسی لیے آیا اللہ سے ڈرو۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات آ جاتے ہیں جیسے نکاح کا بھی ہے، تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو یہ کام کرائے گا، ورنہ تو یہ ہمارے لیے اتنی چھوٹی سی چیزیں، کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا بھائی، ہم بات ہی نہیں کر سکتے کوئی، اب یہ کیا بات ہوئی، نہیں۔ لیکن جب ہمیں پتا چلے گا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، تو پھر ہم ذرا اپنے آپ کو کیئرفل ہو جائیں گے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے نا جو انسان کو ٹھیک کرتا ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا، بس منع ہو گئے ہم، اب یہ نہیں باتیں، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، لو میں کون سا ایسا کرتی ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں تب کرنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی کس بات سے، دیکھیں، ڈر جاؤ اس بات سے، تمہیں اللہ کی طرف ہی جمع ہونا ہے، اب یہی کہہ دینا ہی کافی ہے، یاد رکھنا کہ وہاں پہ پھر حساب ہونا ہے، یہ باتیں پوچھی جائیں گی، یہ آیتیں قرآن میں آ گئی ہیں۔ اب آپ جو بھی کر رہے ہوں، یہ اگر یاد رہے بات کہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اس نے پوچھنا ہے، یہ تمہیں بات پتا چل گئی تھی نا، پھر بھی تم ایسے کرتی تو کیا ہوگا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ایک بات اور بھی آ جاتی ہے کہ جب مجلس کے اندر ہو تو، یعنی جو صدر مجلس ہے اس کے ساتھ نا سرگوشیاں شروع کر دیں، کہ ایک بندہ بیٹھ کے اپنے ہی شروع ہو گیا، وہ سارے بیچارے انتظار کر رہے ہیں، وہ منہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پھر بھی کوئی توجہ ہو یا ہماری بھی کوئی بات سنی جائے، ایک بندہ ہی اپنی وہ کہانیاں جو اس کی نہیں ختم ہو رہی ہیں، وہ اس کی باتیں وہ کہتا چاہ رہا ہے کہ میری ہی بس بات ہو، میں ہی بات کرتا جاؤں، یہ بھی مناسب نہیں کہ جو صدر مجلس ہے اس کا اتنا نا وقت لے لیا جائے کہ باقی لوگ بیچارے محروم رہ جائیں، اس چیز کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دوسروں کو انکمفرٹیبل کریں، اسی وجہ سے ہمیں اپنی مجلسوں میں اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے، کسی کو آپ لیفٹ آؤٹ نہ چھوڑیں، کسی کبھی آپ خود نہ صدر مجلس کا اتنا وقت لے لیں کہ دوسروں کو نہ وقت ملے، کبھی دوسری لینگویج میں نہ بات کریں جو دوسروں کو نہ سمجھ آتی، ہاں ایسی کامن سی لینگویج جو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، تو آپ نے ایک کامن سی، آپ مثلاً اردو بول رہے ہیں تو آپ نے انگلش میں بات کر لی ہے جو ساروں کو ہی سمجھ آتی، تو کوئی حرج نہیں کی بات نہیں، لیکن ایسی کہ بالکل ہی نہ واقف ہے دوسرا، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس میں نہ بات کیجئے۔ یہ سارے آداب ہے مجلس کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی، جس کو ہم کہیں گے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی باتوں کی وجہ سے دل خراب ہو جاتے ہیں، دل جب جیسے ہوتے ہیں نا، ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں، انسان کے دل کے اندر میل آ جاتا ہے دوسرے کے لیے، بس وہیں سے پھر معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب دل میں میل آ گیا، تعلق خراب ہو گئے، اب پھر اس کی غیبت شروع ہو گئی، پھر اس کے ساتھ پھر بولنا چلنا بند ہو گیا، پھر جب بھی وہ ملتی ہے وہ بری لگتی ہے، پھر اس کے بعد یہ نکلنا، اس وقت اس نے ایسا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا۔ اب یہاں سے دیکھو ایک سٹیپ ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہیں پہ اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ ایسی شروع ہی نہ کرو جس سے کوئی کسی کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کا کتنا خیال رکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک جو سرگوشی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہوں ایمان والے۔ اب شیطان سرگوشیوں کی یعنی انسان کو وہ کرتا ہے کہ وہ سرگوشی کرے تاکہ جو ایمان والے ہیں وہ غمزدہ ہو جائیں۔ اصل میں شیطان منافقین کو اس کے اوپر ابھار تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کریں، جس سے بےچارے مسلمان جو ایمان والے تھے، فکر ان کو تشویش ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کبھی وہ ہنستے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے، ادھر اشارے کر کے، کبھی کچھ کرتے تھے، ٹولیاں تو انہوں نے بنائی ہوتی تھی، اپنے گروپوں میں ہی بیٹھتے تھے بس، اب وہ کنکھیوں سے اشارے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کے دل کے اندر آتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو، اور سب کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے ہی اندر ہی بات کرنی ہے، دوسرے کو سن بھی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے غمگین ہوتے ہیں تو جو شیطان ایسی سرگوشیاں کراتا ہے نا کہ ایمان والے غمگین ہو، وہ لئیسا بھی دارہم شیئن، اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ کلیئر کر دیا کہ وہ نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی، حالانکہ انہوں اپنی یہ سرگوشیاں کر کر کے یہ جو ایسے نا وہ سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کیا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کوئی ان کو کوئی خبر مل گئی ہے جس سے کہ کوئی پریشانی کی ہے جو ان کو پتہ چل گئی، جو یہ ایسے ایسے خسر پسر لگے ہوئے کرنے، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اپنی ان سرگوشیوں سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اذن ہو اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے وہ تو پہنچنا ہی ہے ان کی، مگر خسر پسر سے کچھ نہیں ہونا، یعنی اس وجہ سے نہیں، اگر کوئی نقصان پہنچ بھی گیا ہے کوئی بات ہو بھی گئی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہاں دیکھا وہ کر رہے تھے نا وہ اسی وجہ سے ہوا ہے، نہیں اللہ کا اذن ہی ہوگا تو کوئی ہوگا، ورنہ ویسے یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ کا اذن ہو جائے تو پھر کوئی فرار نہیں ہے کہیں سے، تو تم فکر نہ کرو ان کی یہ حرکتیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ نہیں نقصان دے سکتے۔ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو انسان کی طبیعت پہ ایک دم اثر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا، مطلب رنج بھی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، میرے سامنے نہیں کوئی بات کرتے، پتہ نہیں جب میں آتی ہوں چپ ہو جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتی ہیں، تو انسان کو ایک فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ کیا سکھا دیا گیا ہمیں کہ پھر دل میں وہ باتیں بٹھا نہیں لینی چاہیے، اس کو پکڑ کے ہی نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ کیا کرو، توکل کرو اللہ پہ، واللہ فلیتوکل المومنون، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے مومن، اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جانا، پھر اس کو دل سے لگا کے نہ بیٹھ جانا کہ بس اب دن رات یہی سوچ رہے ہیں، ہاں بس دیکھا دا اس نے اس طرح اس دن باتیں کر رہی تھی نا اسی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے، نہیں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اس بات کا یقین رکھو، میرا رب میرا خیر خواہ ہے، فکر کی کیا بات ہے، اس کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ، انہوں نے کرنا۔ اسی طرح ہمیں اس چیز میں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہمیں نظر کا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھا دیکھا اس نے کوئی بات کہہ دی تھی نا مجھے بس نظر لگ گئی ہوگی، نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، فوری طور پہ ہوتا ہے، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فوری ریئیکشن ہوتا ہے، ایک فطری ایک بات ہے، نیچرل بات ہے، انسان کے دل میں آ جاتی ہے بات، لیکن آپ بس اسی کا غم لے کے آئے گھر میں بھی آ کے یہی سوچتے جا رہے ہیں، ہائے دیکھا تھا اس نے یہ بات کہہ رہی تھی، بس اب کچھ ہو ہی جانا ہے مجھے، اب ہائے میرے سر میں درد ہوا، بس دیکھا اس وجہ سے ہی ہوا ہے، اس نے کہا تھا نا ایسے، تو نہیں پھر اللہ پہ توکل کریں، بس پھر کہیں چھوڑ دیں اس کی بات کو، پھر کہیں اللہ کا اذن نہیں ہے نا، کچھ نہیں کسی کی نظر نہ مجھے کچھ کر سکتی ہے، نہ کسی جگہ کا جانا مجھے کچھ کر سکتا ہے، اب اسی کو دل پہ لگا کے انسان دوسرے سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دے، بس یہ کہ نہیں پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے، نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو پھر۔ اچھا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب پھر دیکھیں ایمان والوں تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اب تمہیں کچھ اور چیزیں سکھائی جا رہی ہیں مجلس کے آداب کے حوالے سے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تمہیں کہا جائے، یعنی کوئی کہہ رہا ہے تمہیں، چاہے منتظم ہیں جو آرگنائزرز ہیں اس جگہ کے اس ایونٹ کے، جب وہ تمہیں کہتے ہیں کہ دیکھو کشادگی پیدا کرو، کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی جگہ دے دو کسی کو، تو فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جو صحابہ تھے وہ ایک دوسرے جڑ جڑ کے بیٹھتے تھے، تو ان کو کہا گیا نہیں جڑ کے نہ بیٹھو، کھلے کھلے ہو کے بیٹھے تاکہ اگر کوئی آئے تو اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، اب تم لوگ سارے ہی اگر چاہو گے کہ ہمیں ہی آگے جگہ مل جائے اور ہم ہی بس بیٹھے تو وہ بھی نہیں صحیح، دوسرے کو بھی جگہ دو، یہ بھی ایک دوسرے سے بغض اور نفرت کا باعث بنتی ہیں نا یہ چیزیں۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا میں تشریف فرما تھے اور جگہ تنگ تھی، جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے شہداء بدر کی تکریم بہت کرتے تھے، بہت ان کو عزت دیتے تھے، جو بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، جنہوں نے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، پھر حاضرین بدر میں سے کچھ صحابہ آئے اور مجلس میں لوگ پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کے پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے، وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے لیے کوئی جگہ بنے تو وہ بیٹھے، لوگوں نے ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، جو بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا وہ کون جگہ چھوڑتا ہے، تو وہ انہوں نے بھی نہیں دی کہ بھئی ہم کیوں اٹھے، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری، تو آپ کی گرد جو غیر بدری صحابہ تھے نا آپ نے ان سے فرمایا فلاں فلاں تم اٹھو، فلاں تم اٹھو، آپ نے جو غیر بدری صحابہ تھے ان کو اپنے قریب سے اٹھا دیا اور جو آئے ہوئے تھے نا بدری صحابہ ان کو بٹھا دیا، آپ جن لوگوں کو اپنی جگہ سے اٹھایا گیا ان کو یہ اٹھانا ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی ناگواری بھی دیکھ لی کہ یہ ان کو اچھا نہیں لگا. تو منافقین نے مسلمانوں سے کہا کیا تمہارا یہ زوم نہیں تھا کہ تمہارے پیغمبر لوگوں کے درمیان تو بڑا عدل انصاف کرتے ہیں, تو یہ عدل انصاف ہے ان کا کہ تو جو بیٹھے ہوئے ان کو جی اٹھا دیا جائے جو پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں نا کہ ایسے شیطان آتا ہے کن کے تھرو اور کیسی باتیں ذہن کے اندر ڈالتا ہے. تو وہ تو تم لوگ تو نبی قریب بیٹھنا چاہتے تھے, تمہیں اٹھوا دیا, اور جو دیر سے آئے ہیں ان کو بٹھوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, نہیں تم کشادگی پیدا کرو, تم کچھ جو آئے اس کے لیے جگہ دو. اچھا اب ہمارے حالات دیکھیں, یہ قرآن میں حکم ہے اور ہمارے حالات دیکھیں. آپ مسجدوں میں دیکھ لیں, مسجدوں میں تو سارے اللہ والے ہی آتے ہیں نا, اچھے لوگ آتے ہیں, نیک لوگ آتے ہیں, جن کو اللہ رسول سے محبت ہے, جو ثواب کمانا چاہتے ہیں وہی آتے ہیں نا. پھر آپ کبھی دیکھا کریں, اول تو ویسے ہی ہماری مسجدیں خالی ہو گئی سارا سال, تو آپ بے شک وہاں پہ یعنی کتنے مرضی پھیل کے بیٹھ جائیں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, یہ بھی دکھ کی بات ہے. لیکن آپ کبھی 27ویں کی رات کوئی مسجد چلے جائیں, پھر دیکھ لیں کہ اس آیت پہ کتنا کم عمل ہوتا ہے. لوگ اپنے پرس بھی رکھ دیتے ہیں خالی جگہ پہ کہ کوئی اور کوئی آ کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ اور چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, پھیلا لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ کوئی جھانک کے اندر دیکھے بھی کمرے میں تو اس کو کہہ دیتے ہیں نہیں جگہ نہیں ہے, آپ پیچھے ہی جائیں, یہاں پہ کوئی نہیں جگہ, جائیں وہاں جا کے بیٹھیں. حالانکہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں تو پھر پیچھے سے بلانا شروع ہو جاتے ہیں, آگے آ جاؤ ذرا, اتنی کھلی جگہ ہوتی ہے, کھل کھل کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر جڑ کے بھی نہیں کھڑے ہونا, نہیں گرمی بہت لگتی ہے, پھر کھلے ہو کے دونوں طرف ڈسٹینس ہو ذرا, اتنی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آرام سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, کسی کو آنے نہیں دینا. یہ دلوں کی تنگی ہے, ایون یہاں تک کہ حرم تک کے اندر لوگ اس چیز کا پاس نہیں رکھتے, وہاں پہ بھی کوئی آ نہ سکے, کوئی بیٹھ نہ سکے یہاں پہ, ذرا میں ادھر سے ادھر نہ ہوں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو گنجائش بن جائے گی, پھر بھی ہم نہیں اتنا دل کھولتے کہ ہم لوگوں کو بیٹھنے دے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے ایمان والو, تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم کشادگی پیدا کرو مجلس میں, تو کشادگی پیدا کیا کرو, یعنی جگہ دے دیا کرو. اور یہ طریقہ ایمان والوں کا ہے, ایمان والوں کو ایسا کرنا ہے, تو اللہ کیا کرے گا تمہارے لیے, اس کا ریوارڈ کیا ہے تمہارے لیے. اب دیکھیں ہم ریوارڈ سنیں تو دل کر رہا تھا کہ ابھی ایسا وقت آ جائے تو ہم جلدی سے اپنی بھی جگہ تھوڑی اور کم کر کے سمٹ جائیں اور جلدی سے کسی کو جگہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ بتایا ہے, فرمایا یفصح اللہ لکم, اللہ کشادگی پیدا کرے گا تمہارے لیے. اللہ کشادگی پیدا کس میں کرے گا یہ نہیں بیان ہوا, اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی دنیاوی معاملات میں بھی کشادگی ہے کہ انسان کا رزق کشادہ ہو جائے, انسان کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے, انسان کا دل کشادہ ہو جائے, یعنی اس کا اس معنی کو نا آپ کنفائن نہیں کر سکتے کہ بس صرف اتنی کشادگی. اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑا ہے کہ تمہارے دنیا کے معاملات میں بھی کشادگی ہو, اور پھر وہاں پہ بھی جا کے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے گا. مثلاً ہم مسجد میں نہیں جگہ تھی, آپ نے تھوڑی سمٹ گئے, آپ نے جگہ دے دی دوسرے کو, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جگہ بنا دے گا, اللہ کشاد. اور واقعی ہوتا نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ اتنی ساری جگہ بنی ہوئی تھی, پھر اللہ تمہارے گھروں میں کشادگی دے دے گا. اور سبحان اللہ, یعنی یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تمہیں قبر میں کشادگی دے دے گا. سبحان اللہ, قبر میں کشادگی دے دے گا, کون ہے جو قبر میں کشادگی نہیں چاہتا. اللہ تمہیں جنت میں کشادگی دے دے گا, آخرت میں تمہارے لیے وسعت فرما دے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کتنا بڑا ریوارڈ. اب ہم سوچتے ہیں ارے اتنے سے عمل کا اتنا بڑا ریوارڈ, اتنی سی چیز صرف بات کا, تو آپ نہیں جانتے اللہ کو, وہ غنی ہے, وہ کسی کو نوازنا چاہے نا تو چھوٹے سے عمل پر چاہے تو پہاڑوں کے برابر اس کو اجر دے دے, وہ نوازنے پہ آئے تو ذرا سی چیز کو, ایک ذرے کو, ایک کھجور کو بھی احد کے برابر کر دے. آپ کا معاملہ کس سے آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کا معاملہ اپنے جیسے سے نہیں ہے, ہمارے جیسے جیسے دل ہوتے ہیں. ہمارا تو بس چلے ہم کسی کو کچھ بھی نہ دیں, بلکہ جو ہے بھی وہ بھی لے لیں اس سے, یہ اللہ سے معاملے ہیں. اللہ نے فرمایا کشادگی کرو, اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا. اب اس کو بھولنا نہیں, رمضان تک کم از کم نہیں بھولنا اس بات کو. بلکہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا, کون سی سورہ میں, سورۃ المجادلہ, اس میں ہم نے پڑھا تھا. اور بھی کہیں, یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے, کہیں اور بھی آپ جائیں, کسی درس میں آپ جاتے ہیں, بڑا رش ہے بھائی وہاں پہ, کیا اب نہیں, اب ہم نے کیا, وہاں پہ اگر کوئی سامان ہے اپنے پاس وہ بھی رکھ دیں گے کہ کوئی بیٹھ نہ جائے, جو ہمارے پسند پسند کے لوگ ہیں بس وہ آ کے بیٹھے, کوئی اور کیوں بیٹھے, پسند والے لوگوں کے لیے ہم جگہ بنا دیں گے, باقیوں کے نہیں. کہ کیا قرآن کے اندر پسند والے لوگوں کے لیے کہا گیا, وہ تو آپ کا اپنا ہی دل کر رہا تھا. میں اپنے دل کے مطابق نہیں چلوں گی, میں اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گی. اللہ نے کہا کہ کشادگی پیدا کروں, میں نے کرنی ہے, وہ میں نے اپنی پسند کے لیے کیا کیونکہ مجھے کسی سے محبت ہے, مجھے کوئی اچھا لگتا ہے, میں نے اس کے لیے کیا. یہ جب ہم کریں گے نا تو ہم اللہ کے حکم کے لیے کریں گے کہ کوئی بھی مومن آتا ہے, کوئی بھی مسلمان آتا ہے, میں نے اس کے لیے جگہ بنا دی. آئیں آئیں, جگہ ہے, آ جائیں. کسی بس میں آپ جا رہے ہیں, کسی ٹرین میں جا رہے ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ جگہ ہے, آپ تھوڑی سی کسی اور عورت کو بھی جگہ دے دیں, وہ کھڑی بھی ہے, نہیں آپ چوڑے سے ہو کے بیٹھے, میں نہیں جی میں جگہ نہیں ہے, پر جی پہلے ہی بڑا ہجوم ہے, بڑی گرمی ہے, میں کھڑی ہیں تو کھڑی رہے, ہمیں کیا, پہلے آ جاتے نا یہ. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو آنے والے ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی کبھی بھی کسی کو اٹھا کے وہاں پہ نہ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس آئے تو پھر بھی اس جگہ کا وہی زیادہ حقدار ہے. یعنی کہ میں بیٹھ گئی ہوں نا, اب آپ اٹھ کے کیوں گئی تھی, وہ کہتی میں باتھ روم گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے, نہیں نہیں تو پھر آپ نے جگہ خالی چھوڑی تو اب تو میں بیٹھ گئی ہوں, اب تو نہیں میں اٹھوں گی, یہ نہیں آپ کر سکتے, وہی اس کی حقدار ہے. اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ ہرگز نہ بیٹھے. ارے جو اٹھے 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 آپ پیچھے جائیں, یہاں پہ ہم بیٹھیں گے. ہاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا, اس طرح کوئی کر سکتا ہے کہ منتظمین میں سے, آرگنائزرز میں سے کوئی ہو جو آئے اور کہے کہ نہیں یہاں پہ اس نے بیٹھنا ہے. جیسے کہ مثلا کوئی وی آئی پی آئے ہیں جو, یا امیر مجلس آیا ہے اس کو بیٹھنا ہے, کوئی اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی اور ایسے لوگ ہیں جن کو بلایا ہوا ہے, کوئی علماء ہیں, کوئی اور معزز لوگ ہیں, تو پھر کہا جائے قیل لکم, کہا جائے تم کو کہ تم کشادگی کرو یا تم اٹھ کے یہاں سے پیچھے چلے جاؤ, تو آپ کو کرنا ہے یہ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ کہ تم پیچھے جاؤ, کیونکہ جو منتظم ہے آرگنائزر ہے نا وہ کہہ سکتا ہے, خود نہیں کوئی آ کے کہے گا اٹھو یہاں سے میں نے بیٹھنا, یہ نہیں آپ کہہ سکتے. ہاں آرگنائزر کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ جائیں, ہم یہاں پہ کسی اور نے بیٹھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, لوگوں کو ان کے مراتب اور مناسب کے مطابق بٹھاؤ, جیسے اس کا مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, دیکھیں ابو داؤد کی روایت ہے, بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا, یعنی اگر کوئی بوڑھا ہے ضعیف ہے تو اس کا بھی مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اسی طرح حامل قرآن کی تعظیم کرنا, یعنی جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے اور اس میں غلو نہیں کرتا, اس کے احکام پہ عمل کرتا ہے, اور جو عادل سلطان ہے بادشاہ اس کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے سے ہے, یعنی اس میں اللہ کی تعظیم ہے اگر تم نے ان کی تعظیم کی, کیونکہ اللہ نے ان کو تعظیم دی ہے نا, اگر تم نے ان کی عزت کی تو تم نے اللہ کی عزت کی, ان تین لوگوں کی, ایک قرآن والے کی, ایک بوڑھے کی, اور ایک عادل بادشاہ کی. سبحان اللہ. تو اسی لیے جہاں پہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جو مجلس میں آ کر پہلے بیٹھ چکا ہے اس کو اس کی جگہ سے خود نہ اٹھایا جائے, اگر منتظمین اٹھائیں تو وہ ٹھیک ہے, دوسرے جب کوئی آئے تو اس کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی جائے. ہاں بالکل ہی نہیں ہے کوئی جگہ, وہ الگ بات ہے, آپ کو اٹھنے کو نہیں کہا جا رہا, لیکن اگر ہاں وہ ایسے ان میں سے کوئی ہے تو پھر ہاں اس کو عزت اللہ نے دی ہے, پھر اس کے لیے اٹھنا چاہیے, اللہ نے ان کو تعظیم دی ہے. تو اچھا, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, جب کہا جائے اٹھ جا تو اٹھ جائے کرو, اس میں مائنڈ کرنے کی بات نہیں, ہمیں کیوں اٹھائے یہاں سے, آئندہ ہم نے نہیں آنا کبھی ان کی اس میں, لیکن انہوں نے ہمیں یہاں سے اٹھایا, اٹھ جایا کرو, مائنڈ نہ کیا کرو. جیسے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا, یہ منافقین نے ان کو کہا دیکھو ذرا جی یہ دیکھ لو, وہ تو پہلے ہی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم کہاں سے کوئی شوشے چھوڑے. آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو ہر جگہ پہ فتنے پیدا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, کہ ہم کوئی چیز ایسی دیکھیں پھر ہم اس سے فتنے نکالیں. ہمیں ایسا نہیں بننا, کیونکہ یہ کردار منافقین کا تھا. شر پھیلانے نہ والے نہ بنے, بدگمانیاں بے چینیاں لوگوں میں پیدا کرنا, لوگوں کو خسر پسر کرنا, دیکھو جی انہوں نے کیسا کر دی, دیکھو نہیں. خیر والے بنے, جو جن سے خیر پہنچے انسانیت کو, خیر پھیلے جن کی ذات سے, شر نہ پھیلے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ ایک چیز کو کوئی پکڑتے ہیں, کوئی چیز اب انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, تلاش میں رہتے ہیں, کچھ غلط نظر آ جائے, کسی کے گھر چلے جائیں, کسی مجلس میں چلے جائیں, کسی فنکشن پہ چلے جائیں, اب وہ جو ایک برائی ہے نا اس کو لے کے بس بہت ہائی لائٹ کریں گے, بڑا ڈسکس کریں. وہ جو ہزار اچھائیاں تھیں وہ نا آپ کو نظر آئیں, جو ان کے گھر میں اچھی چیزیں تھیں وہ نہیں آپ کو پتہ چلی. ایسے لوگ کیا ہیں, شر کی چابیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ لوگ شر کی چابی ہوتے ہیں اور کچھ خیر کی چابی ہوتے ہیں. خیر کی چابی بنے, شر کی نہ بنے. تو تم اٹھ جاؤ گے اور ایسی جگہ بناؤ گے, کیا ہوگا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ایمان والوں کو تم میں سے, جو واقعی ایمان والے ہوں گے, منافق نہیں. جو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے, ان کے درجے اللہ بلند کرے گا. اور کن کے, والذین اوتوا العلم درجات, اور جو علم دیے گئے ان کے بھی درجوں کو اللہ بلند کرے گا. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ایمان والوں کی غیر ایمان والوں سے, جن کے پاس ایمان نہیں ان کے اوپر ان کی فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا, اور علماء کی غیر علماء پہ درجات کی بلندی بیان فرمائی کہ ان کو بھی اللہ ان کے درجے بھی بلند کرے گا. یعنی ان کو دنیا میں بھی عزت اور اکرام اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. کن کو, جو ایمان والے ہیں ان کو غیر ایمان والوں پر, اور جو علم والے ہیں ان کو غیر علم والوں پہ ان کے درجے بلند کرے گا. اگر یہ کام کریں گے سب, یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے, اب دیکھ لے ریوارڈ کتنا بڑا ہے اور کام تو بہت چھوٹا سا ہے. یہ تو ہمارے بس میں ہے, یہ تو کوئی پوری پوری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنے نہیں ہیں جو کوئی مشکل ہو, یہ تو کوئی سوا لاکھ کی تسبیحیں نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہو کہ ہم کیسے کریں گے. یہ کتنے آسان حکم ہے, پھر بھی ہماری کئی دفعہ بے توجہی کی وجہ سے ہم نہیں کرتے, یا شاید کبھی بے علمی کی وجہ سے. تو علم والوں کی بھی فضیلت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, علم والوں کے بھی اللہ درجے بلند کرے گا, اور ایمان والوں کے بھی اللہ درجے بلند کرے گا. کس بات کی وجہ سے, کہ اٹھ جائے کرو, جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ, تم کشادگی پیدا کرو. اور دیکھیں یہاں سے علم والوں کی کتنی فضیلت پتہ چلتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, جس نے علم کو حاصل کیا اس نے تو بڑے عظیم حصے کو حاصل کر لیا, بہت بڑی چیز اس کو مل گئی. اور جو علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا نا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کی فضیلت ہے ایک بے علم پہ. اور اللہ تعالیٰ, بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ پھر وہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے, ترمذی کی ہے وہ, ابن ماجہ میں بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے پر علم کو طلب کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر رکھ دیتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ طالب علم, جو علم کو طلب کرنے والا ہو, علم کو طلب کرنے والا ہو. علم کیا چیز ہے؟ اچھا حدیث کی طرف بعد میں آتے ہیں. علم کیا چیز ہے؟ علم کیا انفارمیشن کو جان لینا, اور علم کیا انفارمیشن کا ذخیرہ کر لینا علم ہے؟ آپ سے پوچھا جائے اچھا جی یہ سورت مدنی ہے کہ مکی ہے, یہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے, اس کا یہ علم ہوتا ہے؟ آپ کیا اس کو علم سمجھتے ہیں؟ قرآن میں کتنے الفاظ ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنی کیا ہیں, کتنی مدنی ہیں, کتنی مکی صورتیں ہیں, کتنے, یہ علم ہے؟ نہیں, یہ علم نہیں ہوتا. دیکھیں انفارمیشن کی کلیکشن علم نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا یہ بات. اب یہ بھی آج سیکھ لیں علم ہوتا کیا. علم کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا علم آ گیا کیونکہ میں نے اتنا پڑھ لیا, اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے یہ دیکھ لو میری نوٹ بکس کہاں سے کہاں پڑھی ہوئی ہیں, یہ میرے نوٹس ہی نوٹس ہیں اور باقی میں نے میمورائز اتنا کر لیا ہوا. یہ علم نہیں ہوتا. علم وہ چیز ہے جو انسان جو چیز سیکھتا ہے اس کے نتیجے میں جو اس سے حاصل ہوتا ہے نا, وہ ہے علم. سمجھائی؟ علم سے مطلب جب انسان سیکھتا ہے نا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے, وہ ہے علم. اور یہ صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جیسے ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا, اسی طرح علم کا نور بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. علم ایک نور ہے جو اللہ دیتا ہے. بس اگر یہ جو انفارمیشن کا ذخیرہ کرنا ہے نا کہ مجھے سارے ترجمے یاد ہیں, مجھے فلانی جگہ سے پوچھ لو اچھا یہ آیت کہاں پہ, یہ فلاں سپارے میں ہے, فلاں صورت میں ہے, فلاں یہ میں تھر تھر بتا دیتی ہوں, تو یہ تو پھر اگر اس سے ہی عالم بننا ہوتا نا تو پھر تو گوگل سب سے بڑا عالم ہے, اس سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں. لیکن یہ علم نہیں ہے. سوری, علم انفارمیشن حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, یہ کلیکشن کا نام نہیں ہے کہ میں نے اتنی لے لی. علم ادب کا نام ہے کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا, آپ کے اندر کتنا ادب آیا, آپ نے علم کا فائدہ کیا لیا, یہ جو انفارمیشن ہے اس سے کیا آپ کا یعنی آپ کے اس میں کیا چیز نمایاں ہوئی, آپ کے اخلاق میں, آپ کے ادب میں, آپ کے بولنے میں, آپ کے یہ نور ہے علم کا, آپ کی ذات میں, آپ کی عبادت میں, آپ کی یہ ہے علم. یہ علم نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں. علم عالم کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ ادب کا حامل ہوتا ہے, اس کے اندر ادب ہوتا ہے. اور اگر علم ہم کہتے ہیں کہ ہم نے علم لے لیا, ہمارے اندر ادب نہ آیا, ہمیں بولنے کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے کسی سے کیا بولنا ہے, ہم نے کیا کہنا ہے, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ہم نے روڈ ہو رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں ہے ہمیں, یہ کیا علم ہے؟ یہ کوئی علم نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ پھر جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, اور فرمایا حدیث میں بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہیں, حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی. اور عالم کی عابد پر, عبادت گزار پر, ایک بڑا آدمی عبادت کرتا ہے, بہت عبادت کرتا ہے, راتوں کو جاگ رہا ہے, دن کو روزے رکھ رہا ہے, یہ سے کر رہا ہے, اس کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پہ اس طرح جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پہ. اتنا بڑا فرق ہے. اور جس نے علم لیا ہے بے شک اللہ اور سارے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے, حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں, حتیٰ کہ مچھلی بھی اس علم والے کے اوپر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اس پہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ اس کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں اور یہ سارے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر. اور قیامت کے دن جو تین گروہ شفاعت کریں گے ان میں انبیاء ہیں, علماء ہیں اور شہداء ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے عالم بنے تھے, بہت بڑے محدث فقیہ. فرماتے ہیں ایسا عالم جو عمل کرنے والا بھی ہو, جو عامل ہو اور سکھانے والا بھی ہو یعنی معلم بھی ہو, آسمان والے ایسے شخص کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, بہت بڑا سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یعنی عالم بھی ہے, معلم بھی ہے اور عامل بھی ہے, سب ہی ہیں. اتنی فضیلت ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا علم والے ہو گئے ہیں واقعی, یا ہمارے اندر علم آیا ہے. یہاں پہ تو بہت بڑے درجے بتائے گئے ہیں علم والے کے اور کیسے کیسے اس کی فضیلتیں ہیں, لیکن علم ادب کے بغیر تو نہیں ہوتا. اور اصل علم والا تو وہ ہے جس کو یہ بات پتا چل جائے کہ یہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل علم تو اس نے پایا. اچھا اور پھر واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو نا اس سے باخبر ہے. یہی بات آگے بھی آئے گی تو دیکھتے ہیں آگے. یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو رسول سے, فقدموا بین یدی, تو پیش کرو پہلے کیا, کس چیز سے پہلے, نجواکم, اپنی سرگوشی سے صدقہ, اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے رسول سے جب تم سرگوشی کرو تو اس سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا. یہ کیوں حکم آیا تھا؟ اس لیے کہ بعض تو منافقین جو تھے وہ اپنے آپ کی زیادہ ہی اہمیت جتانے کے لیے کہ ہمیں تو علم کا بڑا ہی شوق ہے, تو وہ یعنی ایسے کرتے تھے, کہتے تو پوری مجلس کے اندر وہ یعنی کوئی اتنے زیادہ اٹینٹیو رہتے نہیں تھے, بعد میں پوچھتے تھے کیا کہا ہے آنفہ نے, ہم نے پہلے پڑھا ہے نا اس کو, اور اس کے بعد بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنے لگتے تھے, جیسے کہ ہمیں بڑا شوق ہے ہمیں, یعنی اس وقت سوئے رہنا اور بعد میں پوچھنا ہی بند نہیں کرنا. کچھ صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو ایسے کرتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہی آتی تو ہم کوسچن پوچھ لیں, زیادہ زیادہ کوسچن پوچھ لیں, تو وہ بھی بہت زیادہ دیر. یا کچھ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم سب سے آخر میں اٹھیں, بس آپ سے محبت بہت زیادہ تھی تو ہم سب سے آخر میں اٹھیں. تو اس ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کہ اس کا کچھ سدے باب کیا جائے, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تو تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ آپ جب بھی کسی کو سرگوشی کرنی ہے صدقہ کرنا پڑے. ایک تو اس سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم, کہ آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے, آپ سے بات کرنا کوئی ایسے ہی بات کرنا نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا, تو تم ایسے ہی سوالات نہ کرتے رہو کہ بس بعد میں سوال کرتے جانا ہے یا سوال کرتے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی کا بھی خیال کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا بھی خیال کرو, آپ کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کرو, آپ کے اوپر بوجھ نہ ڈالو اس طرح سے. آپ کی اپنی بھی تو کوئی زندگی تھی نا, چاہے آپ سے محبت کی وجہ سے ہی, چاہے آپ سے دلی تعلق کی وجہ سے ہی, ان کو تو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم تو بھائی محبت ہی کرتے ہیں نا, تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ تک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ایک دفعہ کہ کیا حضرت زینب کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا, ولیمے کے لیے بلایا تھا ان لوگوں کو, تو کھانے پینے کے بعد بھی وہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے بھی آ گئے اپنی ازواج کے گھر سے, وہ وہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لحاظ کرو نا, ان کی بھی احساس کرو. اس لیے فرما دیا گیا کہ نہیں, اب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب جو منافق تھے ان کی تو جان جاتی تھی, ان کو تو مال سے اتنی کا محبت تھی کہ وہ تو یہ چیز کو کبھی بھی نہ صدقہ کریں, تو وہ تو ویسے ہی باز آ گئے. وہ پہلے تو وہ بڑے آ کے سوال کرتے تھے نا کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے, ہم نے یہ ہے, ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی, جیسے کہ ہمیں, ہم ایک تو ہم پرائیویٹلی بھی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, ہم اتنے کلوز ہیں اور ہم اتنے ہیں, تو بیکار بے وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنا چاہتے تھے. تو اس چیز کا بہت وہ ہو گئی, کیونکہ اب وہ تو کبھی نہ صدقہ کریں گے تو نہ کبھی آپ سے سرگوشی کریں گے, تو وہ تو ویسے ہی ان کا تو معاملہ جو تھا, ان کا پرابلم تو سالو ہی ہو گیا اس سے. اب وہ نہ کوئی آپ سے غیر ضروری بات, نہ آبس بات, نہ لایانی بات کو کریں گے ہی نہیں, ایسا سوال ہی نہیں کریں گے. دوسرے فقراء کی بھی مدد ہو گئی, ان تک بھی دیکھو کوئی صدقہ ہی پہنچ گیا, اچھائی ہو گئی. اور پھر مسلمان بھی کثرت سوال سے باز آ گئے, کہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ ہم نے بہت زیادہ سوال نہیں کرنے. اور یہ بعض کہتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا کہ صرف ایک دن کے لیے یہ حکم آیا تھا, اس کے بعد منسوخ ہو گیا اگلی آیت میں. بعض کہتے ہیں 10 دن کے لیے آیا تھا, لیکن اس کے اوپر صرف اور صرف حضرت علی عمل کر سکے تھے, کیونکہ انہوں نے صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے تھے تو وہ انہوں نے سوال کیے, باقی کوئی عمل نہیں کر سکا اس لیے, کیونکہ اس کے بعد یہ منسوخ ہی ہو گیا. ذالک خیر لکم واطہر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات بہتر بھی ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. اس میں بہتری کیا, یہ میں نے آپ کو ساری حکمتیں بتائی ہیں کہ اس میں کتنی بہتری ہو گئی نا. اسی لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے, جب کہیں کسی جگہ پہ کوئی امیر ہوتا ہے, کوئی ذمہ دار شخص ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, تو اس کو ایسی تکلیف نہ دیے جائے کہ بس مسئلے کے پر مسئلے پوچھتے جانا, نہ اس کے آرام کا خیال رکھنا, نہ اس کی کچھ نیند کا خیال رکھنا, بس ہم نے بس اپنے مسئلے پوچھنے. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل, آپ میں سے جو لوگ رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں, یہ آج بات آئی ہے تو میں اس کے اوپر بات کروں گی, کہ وہ دورہ قرآن جب ہم لوگ, ابو سیف صاحب ہماری کلاس کی طرف سے وہ ماشاءاللہ کرواتے ہیں دورہ قرآن ہر سال, और पिछले कई सालों से मैं ये देखती हूँ कि पता नहीं लोग दौरा कुरान में होते भी हैं कि नहीं होते, उस टाइम पे तो अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन जूं ही वो सवाल जवाब शुरू करते हैं ऐसा एक सवाल जवाब का रेला शुरू होता है, ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि पूरे साल से लोग सोए हुए थे, आज ही इनको ये सवालों के जवाब चाहिए, इसके अलावा तो पता नहीं क्या कर रहे थे ये, इससे पहले कोई हलाल हराम का इनको पता था कि नहीं पता था, इससे पहले कोई इनको और अहकाम ये जानते थे, क्या जिंदगी गुजार रहे थे ये, आज ही वो उठे हैं और आज ही इन्होंने सारे सवाल करके रहना, ना उनको ये ख्याल होता है कि इनका भी रोजा होगा या इनकी तरफ रात है या इन्होंने भी सोना होगा, या तीन तीन घंटे गुजर जाते हैं और ये सवाल जवाब नहीं खत्म होते, और फर्स्ट डे से लेके शुरू के रमजान से आखिर तक यही रूटीन लोगों की रहती, यानी इतने सवालात, इतनी कसरत, वो भी आपको रमजान में ही याद आते हैं, चलो रोजे से मुतल्लिक कोई हो कोई उससे तो फिर भी समझ आती, खाम खा के सवाल, कोई विरासत का आ रहा है, कोई कोई हलाल हराम का आ रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का आ रहा है, कोई मॉर्गेज का आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से सवाल, और हम सोचते नहीं कि दूसरे का भी कोई टाइम है या नहीं है, दूसरे की भी कोई लाइफ है या नहीं है, तो ऐसे सवालात कसरत सवाल करने को पसंद नहीं किया गया, और ऐसे सवालात अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या, ओ भाई जब वैसा होगा तो फिर आप सवाल कर, ओ मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो फिर, ओ जब दोस्त के साथ हुआ तो दोस्त आके सवाल कर ले, आप खाम खा बस सवाल किए जाना, बिल फर्ज ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, फो ऐसा हो जाए तो फिर क्या, जब आपका किसी से ताल्लुक नहीं, कोई आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ नहीं, तो क्या जरूरत है आपको वो सवाल करने की, इसी तरह बा सवाल ऐसे होते हैं जिनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बस खामखा के सवाल पूछने, ऐसे सवाल पूछते रहना जिनसे जिनसे यानी इनका जवाब हासिल करके भी आपको कुछ नहीं है कि कोई फायदा नहीं है, कोई अमल से ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे सवालात से परहेज करना चाहिए, यही उनको उस वक्त भी बात बताई गई, यही आज भी समझाई जाती है, रेलेवेंट सवाल करें, हाँ ये जो आपके अमल से मुतल्लिक है उसके मुतल्लिक ना सवाल करना भी गलत है, अब ये जैसे मैंने आज आपको बताया तलाक का, भाई कोई घर में बैठा रहिए हम तो सवाल ही नहीं करते, या और कई हलाल हराम से मुतल्लिक मियां बीवी के कई ऐसे मामलात हैं, या कोई और ऐसे घरेलू मामलात हैं, या कोई और ऐसी चीज है जो आपकी आपकी वाकई अमल से मुतल्लिक है, आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे होगा, कोई वाकई कोई ऐसा मामला हो तो जरूर करें सवाल, वो ना करना और फिर बस गलत सलत करते रहना और बाद में एक दिन होश आना जब 80 साल के हो गए कि ओहो ये तो हम गलत कर रहे थे, तो आज तक क्यों आप सोए रहे, आपने क्यों नहीं सवाल किया, ये भी गलत है, लेकिन फजूल सवाल करते रहना भी गलत है, कोई भी चीज दिमाग में आ जाए, अब जो ही दिमाग में आई फौरन जी अभी हमें इसका जवाब दे दें फौरन, क्यों, तो इस तरह के सवालात से परहेज करना चाहिए, जालिका खैरुन लकुम वाथर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा यानी ये सदका देना ये बेहतर है तुम्हारे लिए और ज्यादा पाकीजा है, फइल्लम तजिदु अगर ना तुम पाओ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी उन सहाबा के लिए बहुत बड़ी एक ये रिलीफ थी कि उनको कोई मसला नहीं, जिसके पास नहीं है कोई सदका करने के लिए कुछ भी चीज नहीं है तो उनके लिए माफी है, अल्लाह गफूर रहीम है उनको नहीं जी, लेकिन जिसके पास कुछ था अब उसको कहा गया नहीं आप पहले सदका करोगे फिर बात करोगे, देखे ना अगर ऐसे बात कर दी जाए, अगर हमारे अंदर भी इस तरह से रख दिया जाए, पहले आप $1 डोनेट करेंगे तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, देखना आधे सवाल तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं जरूरी भी है तो भी अल्लाह अकबर अल्लाह ताला हमें माफ करे, अशफ़क़तुम अन तुक़द्दिमु बैना यदै नजवाकुम सदक़ात, अब ये देखें यहाँ पे मनसूखी की बात आ गई, इसी हुक्म को मनसूख कर दिया गया कि क्या डर गए हो तुम कि तुम आगे भेजो अपने सरगोशियों से सदक़ात, यानी तुम इससे डर गए हो कि अब हमें देना पड़ेगा माल, तो इज़ लम तफ़अलू फिर तुम ना अगर करो, वताब अल्लाहु अलैकुम और मेहरबान हो गया अल्लाह तुम पर, यानी अल्लाह ने फिर अब ये पाबंदी तुम पे से उठा ली है, अगर तुम नहीं भी करते तो कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने अब ये हुक्म मंसूख कर दिया, और देखें अब सवाल खुद बहुत कम हो गए, जो सहाबा थे उनको तो समझ आ गई, मुनाफिकीन को भी समझ आ गई क्योंकि वो तो पहले ही सदका देने के में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सहाबा भी मोहतात हो गए, فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اب ایسا کرو، بس نماز اپنی قائم کرو، اپنے فرائض کے اوپر توجہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، یہ ہیں تمہارے فرائض جو تمہیں کرنے چاہیے، ان کے اوپر چلو، تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو تم عمل کر رہے ہو. عمل کے اندر دیکھیں، صرف عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہی عمل ہے، اس کے دل کے خیالات جو آتے ہیں اور وہ پلاننگ کرتا ہے اور ارادے کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو ان کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا. یعنی کن کے اوپر اللہ غضبناک ہوا؟ یہود کے اوپر. یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا، تم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، یعنی منافقین کو جو جا کے یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں. کیوں ان سے دوستی کرتے تھے؟ یہودیوں کے پاس مال بہت تھا اور یہ مال کے حریص تھے. اب ان سے فائدے ہمیں کچھ پہنچ جائیں، ان سے کوئی ہمیں، جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، خام خام مالداروں کے ساتھ وہ کانٹیکٹس رکھتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ کبھی ہمیں فائدہ ہی پہنچ جائے گا. ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے، جبکہ اللہ کا تو غصہ ان کے اوپر ہوا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر گھستے تھے، ان کو جا کے یہاں کے راز بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں، وہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، ان سے بھی سنسیئر نہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پہ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، پھر بھی قسمیں کھاتے ہیں، قسم اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورہ نساء میں آتا ہے نا، وہ تذبذب میں ہے، نہ سمجھ آتی ادھر جائیں ادھر، ان کو بھی راضی کرنا ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے. مسلمانوں سے تو ڈرتے تھے کہ اگر ان کو کچھ پتا چل گیا ایسی بات نا، تو ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہاں پہ فائدے بھی نظر آتے تھے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ان کے لیے شدید عذاب، ایسے منافقین کے لیے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو مومن ہے نا وہ کلیئر ہو، یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی دو دو کشتیوں کے سوار، ان کو بھی خوش کر لوں، ان کو بھی، کیا پتہ کل کو وہاں پہ کام پڑ جائے، ان کو بھی ناراض کرو. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان وہ ہوتا ہے جو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتا ہے، جو سینہ ٹھونک کے ہوتا ہے کہ ہاں میں مسلمان، ہاں میں مومن ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں. ہاں صرف ان سچویشنز میں جائز ہے اپنے ایمان کو چھپانا جہاں پہ ایسا خطرہ ہو، مثلا جان کا خطرہ ہے، مثلا ایسے جیسے مکی حالات ہوں. آج کون سا وہ وقت ہے؟ آج کوئی ایسا وقت ہے؟ آج جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ صرف اس لیے چھپاتا ہے کہ مجھے مفاد مل جائے، مجھے فائدے مل جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں مسلمان ہوں، ورنہ ہاں میری جاب نہ چلی جائے، ہاں ورنہ میرے ساتھ یہ نہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے، صرف اس لیے. آج کوئی ایسے حالات نہیں جو مکی دور کے، آج کوئی ایسے حالات نہیں کہ کسی کو ایسا ٹارچر مل رہا ہے کہ اس کی جان ہی خطرے میں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. صرف مفاد انسان کو کہتا ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپائے، اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے جیسے ان منافقین کا تھا. ان کو کون سی ضربیں پڑ رہی تھیں کہ جس کے اوپر یہ ایسا کرتے تھے؟ وہ صرف اس لیے کہ ہمیں فائدے وہاں سے بھی مل سکتے ہیں، ہمارے فائدے رہنا جائیں. تو یہ ایمان نہیں ہوتا پھر، ایسا ایمان اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے جو مفاد کا ایمان ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، وہ بناتے ہیں اپنی قسموں کو، ایمان کو اپنی ڈھال، یعنی کیسے ڈھال؟ مسلمانوں کے غضب سے بچنے کے لیے قسموں سے ڈھال، قسموں کو دیکھیں نا، جیسے ڈھال سے دشمن سے بچتے ہیں نا، یہ اپنی قسموں کے ذریعے مسلمانوں سے بچتے تھے. کیسے؟ کہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو سنسیئر ہیں، ہم تو یہ ہیں. تو یعنی اب ان کو قسمیں کھانی پڑتی تھی نا تاکہ مسلمان ہمارے خلاف نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ یہ کہا گیا کہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے. کیسے؟ کہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمان اسلام سے ہی رک جائے، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائیں. لوگوں کو کہتے تھے کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی، جنگوں پہ جانے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ رہو نا تو تم بچ بھی جاؤ گے، تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کی؟ اللہ کے راستے سے روکتے. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ہانت والا عذاب ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کے کردار ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگ اس اسلام سے بھاگتے تھے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گی اللہ کے ہاں کچھ بھی. یہ کس لیے یہ بھاگتے تھے اس ایمان سے؟ کیوں یہ یہودیوں کے اندر جا جا کے ان سے دوستیاں بڑھاتے تھے کہ وہاں سے فائدہ مل جائے، مال کے لیے کرتے تھے نا. جب مال ان کو اتنا عزیز تھا اور اپنی اولادوں اپنے خاندانوں کے لیے، جو ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر پیچھے سے ہمارے بچے اکیلے ہیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ، ان کے لیے کرتے تھے نا، یہ اللہ کے ہاں تو کچھ کام نہیں آئیں گے. جب بھی انسان مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مال اولاد اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آنے والے. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے جو بھی اللہ کا حکم صرف ان دو چیزوں کے لیے توڑ رہا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ایسے منافق یہ آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا سب کے سب کو، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ وہاں پہ بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہیں، جیسے دنیا میں تمہیں قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں نا، اللہ کے ہاں جا کے بھی. کیونکہ اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے دنیا میں انسان کو، جب عادت پڑ جائے نا جھوٹ کی یا ایسی جھوٹی قسمیں کھانے کی، آپ دیکھیں انسان وہاں پہ بھی جا کے، حرم میں بھی جا کے، حج پہ بھی جا کے، کون سے انسان کے کردار اخلاق چینج ہو جاتے ہیں؟ ہم وہی رہتے ہیں نا. ایسی پاک صاف جگہ پہ بھی جا کے، ایسی مقدس جگہ پہ بھی جا کے ہم مقدس نہیں ہو جاتے. اسی طرح یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں ہم ایسے ہیں تو پتہ نہیں آخرت میں جاتے ہی قیامت کے دن ہم کوئی پتہ نہیں کیا بن جائیں گے، کوئی اور ہی نئی چیز، کوئی اور نیا انسان، بڑے نیک ہو جائیں گے، وہاں پہ تو ہم سب چیز. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ چونکہ اتنے عادی تھے نا، یہ قسمیں کھا کھا کے کرنے، یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں وہاں جا کے بھی ہم نے قسمیں کھا کے اللہ کو بھی اسی طرح خوش کر لینا جیسے یہاں پہ ان کو مطمئن کر لیتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے جھوٹی قسمیں شروع ہو جائیں گے کھانے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو تو سب پتا ہے. جیسے کچھ لوگ یہاں پہ دنیا میں کہتے ہیں ہم جا کے وہاں پہ اللہ کو یہ کہہ دیں گے، ہم نے کہہ دینا ہے اللہ میں نے تو اس طرح سے، وہ یہ نہیں سوچتے اللہ سن رہا ہے. کئی لوگ بہانے بناتے ہم اللہ کو کہہ، اس لیے نہیں ہم علم لیتے کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو ہم وہاں پہ جا کے اللہ کو کہہ دیں گے نا اللہ میرے پاس علم ہی نہیں تھا تو میں نے اسی لیے نہیں عمل کیا، تو یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ سن رہا ہے تمہاری باتیں، نوٹ کر رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو یہ جھوٹے بہانے جا کے وہاں پہ کر دوں گی، اپنے بہانے اس کو سمجھا دوں گی اور اللہ یہ میرے بہانے ایکسیپٹ کر لے گا. تو جو انسان یہاں پہ کر رہا ہوتا نا وہی وہاں پہ بھی جا کے اسی قسم کی خصلتیں دکھاتا ہے، پھر قیامت کے دن بھی یہی دکھائے گا. وہ وہاں پہ بھی جا کے قسمیں کھائیں گے. وہ یا سبونا انہم علی شیئن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر کسی چیز کے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا اوپر کسی چیز کے ہیں؟ یعنی ہم نہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا ہوا ہے کہ ہاں نہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں ہم منافق ہیں نا لیکن ہم ایسے کریں، ایسے نہیں ہے. اکثر منافقین کو تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا سورہ، پچھلی سورہ میں حدید میں، وہاں جا کے وہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم منافق ہیں. کیونکہ وہ دنیا میں اپنے ان اعمال کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، نہیں نہیں تو ہم تو ایسے کر رہے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی دین پہ ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی دیکھ کے چلو، ایسے نہیں ہے کہ بھائی سب کچھ ہی بس دین کی خاطر لٹانے کو تیار ہو جاؤ، اللہ رسول نے کہہ دیا تو ہم نے بس چل پڑنا ہے اندھے ہو کے ہم نے، نہیں نہیں کچھ اپنا بھی دیکھو. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ضمیر کو یہ جسٹیفیکیشنز دے دے کے سلایا ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم کسی مقام پہ ہیں، انہم علی شیئن، وہ بھی کچھ ہیں. الا انہم ہم الکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. سورہ بقرہ میں نہیں آپ نے پڑھا کہ وہم لا یشعرون وہم لا یعلمون، وہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکے دے دیں گے. اسی طرح وہ اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بول دیں گے، وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ان کو قابو میں کر لیا شیطان نے، گھیر لیا. فنساہم ذکر اللہ، تو ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر. یہ شیطان جب، اور شیطانی ایجنٹ، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، صرف جنوں میں نہیں ہوتے، یہ شیطانوں کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں. تو شیطان کے جو ایجنٹ ہے، جب شیطانی قوتیں ان کو گھیر لیتی ہیں نا، تو پھر ان کو اللہ ہی بلا دیتی ہیں. اور واقعی انسان ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جب یہ گھیرا ڈال لیتے ہیں نا، یہ چھوڑتے نہیں ہیں پھر آسانی سے. یا دیکھیں استحوذ کا لفظ آیا، یعنی انہوں نے گھیر لیا ہے، گھیرا ڈال لیا ہے، اب کوئی اللہ کی مدد سے ہی نکل سکتا ہے. اور دوسری کیا چیز ہے کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری کون سی چیز ہے جس سے یہ نکل سکتے ہیں. فرمایا اولائک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروپ بن جاتے ہیں. پھر شیطان کا گروپ ہے، ایک گروپ ہے حزب اللہ اور ایک گروپ ہے حزب الشیطان، یہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک، اللہ کا گروپ بھی اور شیطان کا گروپ. جب کوئی شیطان کے گروپ میں آ جاتا ہے نا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر وہ نکلنا مشکل ہے. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ایمان کو سٹرونگ کرے اور حزب اللہ کی کمپنی میں رہے تو پھر نکل سکتا ہے، ورنہ حزب الشیطان چھوڑتے نہیں. یہ لوگ حزب الشیطان میں انہوں نے، ان کے آگے دنیا کی محبت اتنی آ گئی، مال کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا کہ شیطان اب ان کے اوپر بالکل حاوی ہو گیا، اب ان کو وہ اللہ کو یاد ہی نہیں رکھنے دیتا. اللہ سن لو، ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مقابلے بازیاں کرتے ہیں نا، یحادون کا میں نے پہلے مطلب بتا دیا، یہی رسوا ہونے والے، ذلیل ہیں، ذلیل ترین مخلوق ہیں، سب سے زیادہ ذلت والے ہیں. کہ اللہ رسول سے مقابلہ کرو گے تو کتب اللہ لاغلبنّ انا ورسلی، اللہ نے تو لکھ دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس دنیا میں غالب اللہ اور اس کے رسول ہی ہوں گے. یعنی ایک غلبہ ہے تلوار کے ذریعے، اور ایک غلبہ کس طرح ہے، دلیل کے ساتھ. حق جو ہے وہی غالب آ کے رہے گا، چاہے آپ کو کچھ عرصے کے لیے دنیا میں لگے نہیں، حق تو دب رہا ہے لیکن حق زیادہ دیر نہیں دبتا، نتیجے میں ان دا اینڈ حق ہی غالب رہتا. اور آپ دیکھیں واقعی جب آد کی قوم، سمود کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی ہے، تو بچے کون تھے، غالب کون آئے، رسول اور ان کے پیروکار. تو یہاں پہ خاص طور پہ غلب اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کی گئی کہ وہ ہی غالب آنے والے ہیں. کبھی نہ دنیا کے اندر یہ سوچنا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نہیں بس ابھی تو یہ اسلام کے اوپر برا وقت اور پتہ نہیں اسلام کسی کام کا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے. تو ایسا ہے، کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں اگر اسلام اتنا ہی سچا ہوتا تو پھر آج کیوں یہ اس کی حالت ہے، تو یہ ہمیشہ سے اس کی حالت نہیں تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی، ایک دن اس کا ہی غلبہ آنا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. تو ان اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے. وہ قوت والا، تو غلبہ تو قوت والے کا ہی ہوتا ہے نا، اور کس کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ قوت والا تو وہی ہے. اور پھر آخری آیت ویری امپورٹنٹ، یہاں پہ محبتوں کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ کس کی محبت کس کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. فرمایا یہ ہے ایمانی غیرت کے اوپر آیت. یہ آیت وہ ہے کہ کسی کے بتانے کی بات نہیں ہے، یہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے نا تو یہ خود بخود ہوتا ہے. لا تجدو، نہیں تم پاؤ گے، اسی لیے فرمایا یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تم نے ایسے نہیں کرنا یا تم نے یہ نہیں ایسے کرو، یہ نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نہیں کہا گیا. لا تجدو، اے نبی آپ پائیں گے ہی نہیں. کیا، کس کو، قومن، ایک قوم کو. کون سی قوم، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو کیسا نہیں پائیں گے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، جو گٹھ جوڑ کرتے ہیں، محاذرائیاں کرتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کبھی محبت نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی ان کی محبت، کیونکہ ایک دل کے اندر ایمان اور ایسے لوگوں سے محبت ایک دل کے اندر جمع ہو ہی نہیں سکتے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ آپ کو اللہ رسول کے اوپر ایمان ہو اور جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کے خلاف بولنے والے ہیں، جو رسول کے اوپر طعن کرتے ہیں، رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، رسول کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا مواد لکھ رہے ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بعض ایسے بھی ہیں. اللہ اکبر، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وہ کافر بھی جو تھے نا، وہ کافر بھی، ان کو بھی نا وہ باتیں آئیں جو آج کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے اوپر باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر باتیں کرتے ہیں، کہ اور کافر تو کافر کرتے ہی ہیں, جو انہوں نے تو کرنی ہے, جو مسلمان ہو کے کرتے ہیں, کیسی وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر ایمان ہے اللہ پہ اور رسول کے اوپر وہ کبھی ایسے لوگوں سے محبت کرے, کبھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ اللہ رسول کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جو آپ کے رسول کے مخالفت میں بولے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ہاں مجھے اس سے بڑی محبت ہے, میری اس سے بڑی دوستی ہے, نہیں یہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے ایمانی غیرت جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, تم پاؤ گے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ایسا کوئی مل جاتا ہے نا کہ جو کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں لیکن ہاں جی مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, وہ ان کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے, میں تو بڑی ان کی کمپنی میں انجوائے کرتا ہوں, یا مجھے ان سے بڑی محبت, سمجھ لو ایمان ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر, سمجھ لو ایمان نہیں ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چاہے, دیکھو سبحان اللہ یہ اتنی بڑی بات کہہ گئی, چاہے ولو کانوا اباہم وابنا واخوانا واشیرتہم, چاہے وہ ان کے ابا اجداد ہی کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے خاندان ہی کیوں نہ ہو, چاہے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ رسول کی مخالفت. عام غیر مسلموں کو یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ جو عام غیر مسلم ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کرتے, ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے, ان سے بھی نیکی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے ان کو وہ نفرت کرنی ہے اور ان کے ساتھ بس یہ نہیں, خیر خواہی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے, محبتیں نہیں ہوں گی ظاہر ہے کیونکہ ان کے کفر سے شرک سے بیزاری ہوگی, لیکن ان کے ساتھ خیر خواہی ہوگی, مگر ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا جو اللہ رسول کا مخالف ہو, چاہے باپ میں سے ہو, چاہے بیٹے میں سے ہو, چاہے بھائی میں سے ہو, یعنی یہ قریبی رشتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے, ان سے مقابلے پہ اتر جائے, ان کے حکموں کو توڑنے کا کرے, ہم تو خیر اتنے ہی ویک ہیں نا کہ ہماری تو اولاد کھڑی ہو کے ہمیں کوئی بھی اللہ رسول کا حکم توڑنے کو کہے تو ہم کہتے ہیں ہائے بےچارے ہمارے بچے ہیں, ہم کیا کریں, کیا کریں, بچوں کی پھر ماننی پڑتی ہے ہمیں, مجبوری ہے نا, ہم تو فوراً ہی گر جاتے. آپ نہیں دیکھو گے کہ یہاں پہ تو اتنی بڑی بات کہی گئی کہ جس کی مثال جب ہمارے سامنے آتی ہے سبحان اللہ, تو آپ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں جس وقت کے کفار آمنے سامنے مسلمانوں کے آئے تھے, تو اس وقت وہ ان کے سارے رشتے دار تھے, ان کے خاندان تھے, ان کے باپ بھائی بند, ان کے کزنز اور یہ سب تھے, اب آمنے سامنے کھڑے میں, اور وہ ہماری طرح کے سفید خون والے نہیں تھے لوگ اس زمانے میں, جو لوگ تھے ان کے لیے تو ان کا خاندان ایسی چیز ہوتی تھی, قبیلہ ایسی چیز ہوتی تھی, بھائی بند ایسی چیز ہوتے تھے. آپ خود دیکھ لیں, اس سے اندازہ کر لیں کہ چچا ہے ابو طالب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہوں نے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر بہت سارے بچے ہیں, تو انہوں نے حضرت علی کو لے لیا اپنے گھر میں, ان کی کفالت کریں, وہ تو لوگ تو ایسے تھے, یعنی ان کے لیے یہ نہیں تھا آج کے کوئی چچا ہو تو اٹھا کے اپنے یتیم بھتیجے کا کیا حال کرے گا, پوچھے گا تک نہیں, اور کون کسی کو سوچے گا میرے چچا کے اوپر بڑا بوجھ ہے میں ان کا بچہ لے لیتا ہوں, نہیں ایسے نہیں آج ہے نا, آج تو خون سفید ہو چکے ہیں, وہ وقت ایسا نہیں تھا, اس میں تو اتنے ایک سالڈ ون ہوتے تھے, پورا قبیلہ ایک ہوتا تھا, قبیلے کی کسی کے ساتھ ایک فرد کے ساتھ دشمنی ہے تو سارے قبیلے والے اس کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. اس سینیریو میں آپ اندازہ کریں کہ ان کے باپ بھائی ان کے سامنے ہیں, ایسے وقت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے جنگ بدر میں, انہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا, ان کے آمنے سامنے آ گئے تھے. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یعنی کتنی بڑی یہ بات تھی. مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا, اور جس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی جو تھے مبارزت کے لیے سامنے آئے تھے, تو جو اتبا وغیرہ تھے وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے, اب دیکھیں کزنز ہیں ان کے سامنے, ان کو قتل کیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق جس وقت جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو تھے, اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو مسلمانوں کو لڑنے کے لیے للکار رہے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے مقابلے پر جانا چاہ رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نہیں جاؤ گے, تم نہ جاؤ, آپ نے منع فرما دیا تھا. بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تھے نا, تو انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا تھا کہ ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے, یعنی میری تلوار کی ریچ میں تھے, بالکل میں ایک تلوار کا وار کرتا تو ختم ہو جاتے, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا, یہ ہے ایمان. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی حدیث بیان ہوتی ہے کہ ابو قحافہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی تھی. آپ کو پتا نا ابو قحافہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے, تو جب انہوں نے گالی دے دی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ گر پڑا تھا. پھر انہوں نے آ کے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا. آپ نے فرمایا پھر دوبارہ ایسا نہ کہنا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی اس وقت تو میں اس کو قتل کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی تم دیکھو گے ہی نہیں کہ ایسے لوگ کہ کوئی اللہ رسول کو کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے جو نازیبہ بات ہے اور ہماری محبتیں ہیں ان کے ساتھ اور ہم کہیں گے ہمیں بڑے پسند ہیں وہ نہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہے. نہیں, چاہے وہ تمہارے اپنے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر اللہ رسول سے بغض رکھتے ہیں, ان سے مقابلے کرتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں, اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کوئی بات ایسی کہتے ہیں, تم تو نہیں ان سے محبت کر سکتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے لوگ ہیں جن کے اندر دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا, یعنی اللہ نے راسخ کر دیا, ان کا ایمان پکا ہے. یہ فرمایا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں وہ اللہ رسول کو جو مرضی کہتے رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا, یہ ان کا اپنا عمل ہے. نہیں تو میرے ماں باپ کو کوئی برا کہے ان کو گالیاں دے, میرے بچوں کو کوئی گالیاں دے ان کو برا بھلا کہے, تو تب تو نہیں میں کہتی کہ جو ہے نا آئے کوئی بات نہیں میرے بچوں کو برا بھلا کرے لیکن ویسے تو میری بیسٹ فرینڈ ہو, میں تو ایسے نہیں کہتی. لیکن اللہ رسول کے لیے اتنی بھی غیرت نہیں آتی جتنی اپنے بچے کے لیے آئے. تو یہ ایمان پھر کیا ایمان ہے؟ پھر کوئی ایمان نہیں ہے. اسی لیے فرما دی نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم پاؤ گے ہی نہیں ایسی قوم, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میرے اندر ایمان ہے اللہ رسول کے اوپر اور پھر ان کو ان سے محبت ہو. بعض دفعہ وہ ٹی وی پہ بلا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ زہر اگلتے ہیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور بعض ان کے اندر سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, نام نیچے مسلمانوں والے لکھے ہوتے ہیں, تو ان سے محبت نہیں کر سکتا کوئی ایمان والا. تو ان کے اندر اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دیا, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور تائید کی ان کی روح کے ساتھ. اس یعنی روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روح سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے, اللہ اپنی مدد ان کے ساتھ رکھتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی خاص پھر مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو یہ انعام دیا کہ ان کے اندر اللہ نے لکھ دیا یعنی راسخ کر دیا ان کے اندر ایمان, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور تیسری بات کیا, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان کے اندر ہمیشہ یہ رہنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سب سے بڑا انعام تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے کب راضی ہوا بتائیں, کب راضی ہوا؟ جس وقت انہوں نے اللہ کی خاطر پوری دنیا کو ناراض کر دیا کہ اپنے باپ ہیں بھائی ہیں ہمیں نہیں پرواہ, وہ ناراض ہوتے رہے جتنے مرضی میرا کلوز رشتہ ہے لیکن میں اللہ رسول کے نام کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گی, تب اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کو پھر اللہ نے یہ سلا دیا کہ پوری دنیا تم سے کٹ جائے مگر میں تم سے راضی ہوں. سبحان اللہ, پوری دنیا چاہے تم سے کٹ جائے. اللہ اکبر, ہم کہاں کہاں ٹوٹتے ہیں بتائیں, کبھی رشتوں کے نام پہ, کبھی دوستیوں کے نام پہ, کبھی کسی نام پہ. ہمیں وہ کریج نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کے حکموں پہ ثابت قدم رہیں اور کوئی چیز ہمیں ان سے نہ ہٹائے, کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے تو ہم اللہ رسول کے حکم کو آگے رکھیں اور ان چیزوں کو نہ آگے رکھیں. ہمیں تو اتنی بھی سختی نہیں ہے, آگے کیا ہم نے جانا. بس اس معاملے میں ہم ایسے ہیں کہ بس ذرا سی ہوا بھی چلی تو جھک گئے, آندھیوں کا تو مقابلے کیا کرنے ہم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ایسے فتنوں سے بچائے گا. آگے آگے ایمان کے فتنے آ رہے ہیں, ان میں کیا کھڑے ہوں گے اگر آج یہ حال ہے. ہم یہاں پہ ہی ذرا سا بھی سسٹین نہیں کر سکتے, اپنے ایمان کو مضبوط پکڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کا گروپ. ایک گروپ شیطان کا تھا, ایک اللہ کا گروپ ہے. یہ اللہ کا گروہ ہیں, اللہ کا گروپ ہیں, اللہ کی پارٹی والے ہیں. تو تم اللہ کی پارٹی والوں میں شامل نہیں ہونا چاہو گے؟ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے پھر کوئی اللہ رسول سے آگے نہیں آ سکتا. کسی کو پریفر نہیں کرنا اللہ رسول کے اوپر, کسی کی پرائیورٹی نہیں ہے اللہ رسول کے اوپر, سب ان سے نیچے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ بہن بھائی ہیں, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ شوہر ہیں, چاہے کوئی ہیں, سب نیچے ہوں گے, اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. تب حزب اللہ میں آتے ہیں, حزب اللہ ایسے ہی بن جاتے. اور یہ کوئی پارٹی, دنیا کی پارٹی نہیں ہے کہ کوئی, جو دنیا میں آج لوگوں نے کئیوں نے اپنی جماعتوں کے نام رکھ دیے حزب اللہ, تو اس سے نہیں حزب اللہ بن جاتے. جب یہ کریں گے تب حزب اللہ بنتے. اللہ حزب اللہ ہم المفلحون, کتنی پیاری بات پہ سورت ختم ہوئی ہے کہ حزب اللہ جو ہے نا وہی تو کامیابی پانے والے ہیں, وہی تو کامیاب لوگ ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.